یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 557.
اب تو میں نے انتظار کروایا، میں معافی چاہتا ہوں. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى الى قيامه. يا ان شاء الله يا شاء الله. جے پنڈ بھاگا ست دھرم سر لاگا، جیوڑو چھوٹے مارگ پامے اے جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو ممین اللہ. قرآن پاک نے فرمایا ہے، کل نفس ذائقہ الموت، ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے اس کو ایک دن موت ہے. درخت بھی سانس لیتے ہیں، انسان جانور سب سانس لیتے ہیں. یہ روحانی مجلس ہے، اس لیے میں ان روحانیوں کو جو اس جماعت خانے میں اس وقت حاضر ہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں. ان روحانیوں کے لیے جس نے یہ مجلس بنائی ہے دین و دنیا میں، مولا ان کو برکت دے دے. یہ پنڈ بھانگا ست دھرم سر لاگا، جیوڑو چھوٹے مارگ پا میں. جو انسان کا بدن ٹوٹ گیا، روح نکل گئی اس دنیا سے، وہ چھوٹا اور وہ اپنے رستے پہ لگا. ایک کوئی آگے ایک کوئی پیچھے، ایک کوئی آگے ایک کوئی پیچھے، جائی اٹھائی بہیوں گے حق لیوں گے سچ کہیوں گے رے میرے بھائی رے. کوئی پہلے جائے گا، کوئی پیچھے جائے گا، وہاں جا کے اپنے مقام پہ بیٹھے گا اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اپنا حق پائے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قرآن میں کہ ایک رائی کے دانے جتنی بھی نیکی برباد نہیں کی جائے گی، ہر ایک کو اس کی نیکی کا عوض دیا جائے گا اور خدا تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی، گناہ بخشے جائیں گے. ایک چیز میں یہاں کلیئر کر دوں، خدا فرماتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی کا گناہ کسی دوسرے کے سر پہ نہیں ڈالوں گا، یعنی کسی کے گناہ کی وجہ سے کوئی آدمی پکڑا نہیں جائے گا. اگر باپ نے گناہ کیے ہیں تو اولاد اس کے گناہ سے پکڑی نہیں جائے، اور اگر بیٹے نے کیے ہیں تو باپ کے اوپر خدا پکڑ نہیں کرے گا. ہاں اگر باپ نے نیکی کی ہے تو اس میں بیٹے کو حق ملے گا، بھائی نے نیکی کی ہے تو اس کو حق ملے گا. نیکی کا عوض خدا اس کے سارے کٹمب کو بانٹے گا، مگر بدی اور گناہ جو ہیں وہ انسان کے انگت ہیں، اس میں کوئی حصہ دار نہیں. ہم اس اسماعیلی طریقے کے اوپر چلنے والے مسلمان، ہم اس اسماعیلی طریقے پر چلنے والے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں، اور قرآن شریف میں 27 جگہ کے اوپر خدا نے فرمایا ہے، 27 آیتیں ہیں قرآن کے اندر، کہ تمہاری یہ زندگی پہلی زندگی نہیں ہے. تمہاری یہ زندگی پہلی زندگی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آخری زندگی بھی نہ ہو. مومنوں، قرآن شریف خدا کا وہ کلام ہے جو حق ہے اور سچا ہے. قرآن پاک ہے اور یہ انسان کے لیے قیامت تک کی ہدایت ہے. ہمارے بھائی، بہت سے ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں محض اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملے، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے وہ انہیں کوئی پتہ نہیں. پہلی چیز یہ لے لو کہ قرآن شریف میں بہت سی ایسی آیات اور اس کے اندر بہت سے خلاصے ہیں کہ خدا کا نور اس دنیا کے اندر موجود ہے اور ہم اس کو حضرت امام کہتے ہیں، وہ اولی الامر ہے. ایسی بہت سے خدا تعالیٰ نے دلیلیں دی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو امام کا پتہ نہیں. تو اس طرح سے قرآن شریف میں اور بھی ایسی بہت سی ہدایات ہیں. خدا کہتا ہے ایسا کوئی گناہ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. خدا کہتا ہے میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. خدا کہتا ہے کہ انسان کو کچھ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ اس کے لیے عمل نہیں کرے گا. قرآن تو بھرا ہوا ان چیزوں سے. وابسو تے بولون سو. خدا کہتا ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعا، کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. لیس کہتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز کو بھی، نہیں دی جائے گی چھوٹی سی چیز بھی انسان کو جب تک کہ وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے. اور اگر قرآن پاک سچا ہے اور الحمدللہ سچا ہے، تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں، ایک آدمی دکھی ہے، ایک سکھی ہے، ایک بیمار ہے، ایک تندرست ہے، ایک لولا لنگڑا ہے، ایک بالکل ٹھیک ہے، ایک کے ہاتھ پاؤں نہیں دوسرے کے ہیں، ایک اندھا ہے دوسرا اندھا نہیں، یہ تفرقہ کیوں؟ اگر خدا وحد اللہ شریک، اگر وہ رحیم و کریم ہے، اگر وہ عادل ہے، اگر وہ منصف ہے، اگر وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اگر وہ کسی کے ساتھ بھی انیائے نہیں کرتا، تو پھر یہ فرق کیوں کہ ایک رستے کا بھکھاری ہے، یہ جھونپڑ پٹیاں رستے میں دیکھ کے آیا ہوں، گٹر چلا جاتا ہے، اس میں لڑکے کھیل رہے ہیں، گند سے بو سے دماغ خراب ہو رہا ہے، اور وہ لوگ ادھر پل رہے ہیں، اور دوسرے ہیں کہ وہ بڑے بڑے مکانوں اور محلوں میں رہتے ہیں. کیا بات ہے؟ کیا یہ خدا نے کیا ہے؟ میں ایک دفعہ جرمنی گیا، میں یہ بات کرتا ہوں لگ بھگ 20 برس کی. اس زمانے کے اندر ایل ایس ڈی کی بہت چرچا ہوتی تھی میگزینز اور پیپروں میں. ایل ایس ڈی ایک ایسی دوا نکالی سائنٹسٹوں نے کہ جس دوا کے کھانے سے عورتوں کو حمل رہ جاوے بچے ہو میں. پھر ایک ایسی دوا نکلی کہ جو ان کو برتھ کنٹرول میں کام آتی تھی. ان دواؤں کی مکسچر سے یورپ کے اندر تقریباً 2 لاکھ بچے ایسے پیدا ہوئے کہ کسی کے ہاتھ نہیں تھے، کسی کے پاؤں نہیں تھے. میں نے ایک بچہ دیکھا، اس بچے کو دیکھ کے میں نے منہ پھرا لیا. بہت دیر تک میں اداس رہا، میری آنکھیں بھینی ہو گئی. یا مولا، اس روح نے کیا گناہ کیا ہوگا؟ اس کے یہ 2 ہاتھ جو تھے نا کندھے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، بازو نہیں تھے، اور اس کے جو پاؤں تھے اس کے ہپس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اس کی ٹانگیں نہیں تھیں. اب یہ بچہ بڑا ہوئے گا، کیا کر سکے گا؟ اس کے ہاتھ ادھر لگے ہیں، وہ ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچتا، کھائے گا کیسے؟ کیا یہ خدا نے کیا؟ 1961 کے اندر میں کیپ ٹاؤن میں تھا. کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے. ایک دن میرے ہاتھ میں الیسٹریٹڈ ویکلی آف بامبے آیا، الیسٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا چھپتا ہے ادھر. سینٹر پیج میں کوئن ایلیزابیتھ پرنس چارلز کو گود میں لے کے کھڑی ہے، اور اس کے اپوزٹ بمبئی کی ایک فٹ پاتھ کے اوپر ایک بھکارن کو بچہ آیا ہے. یہ بھکارن کو بچہ آیا ہے، کوئی مڈ وائف نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی سارواہ نہیں، کوئی ہائیجینک چیزیں نہیں. بکنگم پیلس کے اندر پرنس چارلز پیدا ہوا ہے، ڈاکٹر نرسیں اور سب طرح کی اس کو چیزیں ملتی ہیں. کیا خدا استغفر اللہ ظالم ہے؟ کیا خدا نے یہ ناانصافی کی؟ ایک کو محل میں پیدا کیا، دوسرے کو یہ بمبئی کے فٹ پاتھ پہ. یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھو تو اس کے پیچھے خود انسان ہی کے خود کے ہاتھ ہیں. خدا فرماتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ چیزیں ہمیں ظاہر کرتی ہیں، اور قرآن شریف میں اس قسم کے بے حساب اشارے ہیں کہ ہماری یہ موجودہ زندگی ہمارے گئی زندگی کے کرتوتوں یا نیکیوں کا عوض ہے، اور اس زندگی میں ہم جو کچھ کریں گے ہم کو آنے والی زندگی کے اندر، وہ زندگی چاہے دنیا میں ہوئے چاہے آخرت میں ہوئے، مگر اس زندگی کے اندر خدا تعالی ہم کو ہماری آج کی زندگی کے کام کاج کا عوض دے گا. یہ دار العمل ہے، ये दारुल अमल है, जो इंसान जैसा करेगा ऐसा भरेगा। जो इंसान अच्छा करेगा तो खुदा उसको अच्छा अमल देगा। हमारे गिनाम इन चीजों से भरे हुए हैं। जिसरे भाईड़े हिते अच्छी करनी ए कमाई भाइया गड़ तिसे फल ढोया। जिसने इस दुनिया में अच्छी करनी कमाई उसको आगे ऐसा ही फल दिया जाएगा। अल्लाह फरमाया राई के दाने जितनी भी तुम्हारी नेकी बर्बाद नहीं की जाएगी, लेकिन गुनाह बख्शे जाएंगे। इसीलिए खुदा ने हमारी इंसानों की पैदाइश के साथ साथ हमारे उसने अपने नबी भेजे, हमारे लिए मुर्शिद भेजे कि जो हमको तलकीन करके, वाज करके या दूसरे वाइजीन की मारिफत से हमको हिदायत करते रहते हैं कि लोगो दुनिया में नेक बन के चलो, अच्छे बन के चलो, किसी पे जुल्म न करो, किसी से दगा फरेब न करो, किसी का हक न खाओ, किसी के ऊपर जुल्म न करो, किसी की निंदा गीबत न करो, कोई का गुनाह न करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में कोई शख्स गुजर जाता था, हुजूर के पास जाके कहता था, या नबी मेरा बाप गुजर गया, मेरा भाई गुजर गया, तो नबी पहला क्वेश्चन क्या करते थे, क्या वो कर्ज छोड़ गया। हिकमत की बात है, इस्लाम में बहुत है। हुजूर नहीं पूछते थे कि उसने कितनी नमाजें पढ़ी, हुजूर नहीं पूछते थे कि वो कितना ईमानदार था। नबी फरमाते थे क्या कर्जा छोड़ गया। हाँ या नबी कर्जा छोड़ गया, लेकिन मैं उसका बेटा हूँ, मैं वादा करता हूँ अपने बाप का कर्जा भर दूंगा। तो नबी जाते थे उसके साथ और मरने वाले के जनाजे पे फातिहा पढ़ देते थे। कभी बहुत प्यार आ गया नबी को, कोई ऐसा आदमी जो बहुत इम्पोर्टेंट होता था तो उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ देते थे। लेकिन अगर कोई शख्स मर गया और नबी पूछे कि कर्जा छोड़ गया, और अगर वो कहें कि हाँ या नबी छोड़ गया, और उसका कर्जा भरने के लिए किसी ने हामी नहीं दी, तो नबी उसके जाके जनाजे पे फातिहा नहीं पढ़ते थे। नबी कहते थे कि ये कर्जा छोड़ के मर गया, मैं उसकी शफायत नहीं करूंगा। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर एक इंसान का कर्जा दुनिया में रह गया तो उसको भरने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा। अब बदनी तौर पे वापस आवे या किसी और तौर पे वापस आवे, मैं अब यहाँ आपको ये चीज अर्ज करनी चाहता हूँ, हमारी मौत कैसे होती है। मैंने डेढ़ घंटे की एक वाइज की हुई है, 3 बरस हुए टोरंटो के अंदर। एक वाइज मेरी है लाइफ आफ्टर लाइफ, हमारी इस जिंदगी के बाद की जिंदगी। दूसरी मैंने वाइज की कि इंसान की मौत कैसे होती है। ये रूहानी मजलिस है और हर एक आदमी को, भाई बहन को ये जानना चाहिए कि मौत क्या है, क्यों कि मौत में से कोई छूटने वाला नहीं, ना राजा ना बादशाह, ना रंक ना भिखारी। मौत का कुछ कहना हम नहीं कह सकते कि कब आए और किसको आए किसको ना आए। ऐसे भी लोग मैंने देखे कि मौत की दुआएं मांगते हैं और मौत नहीं आती। ऐसे भी देखे कि जो जिंदगी की दुआएं मांगते हैं और जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं दारुसलाम के अंदर लगभग 40 बरस रहा। दुनिया के अंदर बहुत से मैंने बनाव देखे, बहुत सी चीजें देखी। एक दिन मैं जमात खाने से, दारुसलाम का जो चीफ जमात खाना है, नीचे उतरा। एक वॉलंटियर बहन आई, वो बोला मिशनरी पापा यहाँ विधवा आश्रम के अंदर जमात खाने के बाजू में ही बेवा औरतों के लिए जमात ने एक मकान बनाया कि जिनका कोई नहीं होता, ऐसी बुढ़िया ऐसी बेवाएं वहां रखी जाती हैं, जमात उनका ध्यान रखती है। आपको एक बीमार औरत बुलाती है, बहुत याद करती है। मैं गया उधर, एक चारपाई थी उसके ऊपर एक औरत सोई हुई थी, 96 इयर्स की उसकी उम्र, 96 बरस की। चादर पड़ी थी, ऐसा लगता था कि इस चारपाई में कोई सोया नहीं, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गई। اس کے بازو میں ایک عورت بیٹھی تھی, کہتی ہے ماں ماں, زور زور سے چلائی, مشنری ابو علی آئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی, مجھے دیکھ کے ہاتھ نکالا. میں نے دو ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لیا, برف کی طرح ٹھنڈا. مجھے کہتی ہے بیٹا تو مولا کا آدمی ہے, میرے لیے دعا کر مولا مجھے موت دے رہے. اس نے کس لہجے کے اندر کہا ہوگا, میں اوپر سے یعنی سر سے پاؤں تک لرز گیا, لرز گیا کہ اس عورت کو اندر کیسا دکھ ہوگا کہ وہ زندگی سے بیزار ہو گئی, جینے سے تھک گئی. کہتی ہے بیٹا تو دعا کر مولا مجھے موت دے رہے. میں دو تین منٹ خاموش رہا. میں نے کہا ماں مولا تیرے اوپر راضی ہو گئے, تیری مشکل آسان کرے, تیرے لیے جو اچھا ہے وہ تجھے دے رہے. میں ایسی دعا نہیں کر سکتا کہ یا مولا تو اسے موت دے, یہ اس کے ہاتھ میں ہے. 6 مہینے اور جی. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں موت مانگتے ہیں تو موت نہیں ملتی, اور میں نے آپ کو عرض کی کہ ایسے بھی ہیں کہ جو زندگی مانگتے ہیں تو زندگی ٹوٹ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ایک قاعدے قانون کے اندر ہیں. خدا تعالیٰ نے اپنی تمام کائنات میں, تمام سرشتی میں ہر چیز کے اوپر ایک قانون رکھا ہوا ہے. کوئی شے اس دنیا کے اندر یا اس دنیا میں قانون کے بغیر نہیں. ہر چیز کا ایک نظام ہے, ایک ایڈمنسٹریشن ہے, ایک لا ہے, اور ہم کو اس لا کے تابع رہنا ہی چاہیے. ہماری زندگی جب شروع ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہے. جس وقت حمل رہتا ہے اسی وقت فوراً ہمارا جو سنگل سیل ہوتا ہے وہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسپرمٹوزا. سنگل سیل ہے, اس کے دو ہو جاتے ہیں, 2 کے 4, 4 کے 8, 8 کے 16 ملٹی پلائی ہوتے ہیں. اب اس وقت جو انسان جس کیڑے سے پیدا ہوتا ہے وہ ایک قسم کا بلو پرنٹ ہے. ہمیں ایک مکان بنانا ہے, بلڈنگ بنانی ہے, آرکیٹیکٹ اس کا ایک بلو پرنٹ بناتا ہے, اس کا پلان بناتا ہے, کتنے روم ہیں, کتنی اسٹوریز ہیں, کتنی باریاں ہیں, کتنے دروازے ہیں. یہ تمام کمپلیٹ بلو پرنٹ باپ کے اس جرم کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ امیڈیٹلی کام پہ لگ جاتے ہیں. ہزاروں قسم کے ہمارے بدن کے سیلز ہیں. بعض سیلز ہیں جو کان بنا کے مر جاتے ہیں, بعض سیلز ہیں ناک کی ہڈی بنا کے بند ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. کیونکہ ناک کی ہڈی کا ٹیکسچر اور ہے, کان کی اس کپڑے کا ٹیکسچر اور ہے. بعض آنکھیں بناتے ہیں, بعض ہونٹ بناتے ہیں, بعض ہاتھ بناتے ہیں, بعض ناخن بناتے ہیں. ہمارے بدن کی تمام چیزوں کے لیے خدا نے جدے جدے مستری رکھے ہوئے ہیں, اور یہ مستری اپنا کام کر کے مر جاتے ہیں. اور ہر چیز پیٹرن کے ساتھ ہوتی ہے. باپ دادا پر دادا, اس کا دادا اس کا دادا, 72 جنریشنز میں سے آہستہ آہستہ اس کا حیولہ جینز کی معرفت اس بچے میں آتا ہے. اس بچے کے اندر اس کے باپ کا, اس کے دادا کا, اس کے باپ کا, اس کے دادا کا تمام پیٹرن تھوڑا تھوڑا, باپ کا زیادہ, دادا کا کم, پر دادا کا اور کم, لیکن 70 جنریشن سے یہ چیزیں چلی آتی ہیں. اس طرح خدا تعالی انسان کو پیدا کرتا ہے, 4 مہینے کے اندر کمپلیٹ باڈی بن جاتی ہے, یہاں تک کہ ناخن بھی آ جاتے ہیں, بال بھی پیدا ہو جاتے ہیں, ہر شے مکمل ہو گئی. اس کا برین جو ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارا سر ہے, سر کے اس طرح سے 2 پڑ ہیں, راؤنڈ ٹوپی نہیں ہے, 2 ٹوپیاں ہیں, اور تھوڑا اوپر یہاں خالی جگہ ہوتی ہے. جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ہڈی دوسری ہڈی کے نیچے چلی جاتی ہے, جس سے سر چھوٹا ہو جاتا ہے. اور جب وہ جنم لے لیتا ہے تو یہ ہڈیاں کھل جاتی ہیں, اور 6-12 مہینے کے اندر یہ جگہ سخت ہو جاتی ہے. یہ جگہ نرم اس لیے رہتی ہے کہ ایک ہڈی دوسری ہڈی کے نیچے آنے سے سر چھوٹا ہو جائے تاکہ بچے کی پیدائش آسان ہو سکے. جب ہی بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تب تک اس کا جو ہارٹ ہے وہ بن جاتا ہے لیکن فنکشن نہیں کرتا. جیسے ہی 16-17 اٹھواڑیے یعنی 4 مہینے ہوئے اور خدا کے حکم سے روح داخل ہوئی, جو ہی روح داخل ہوتی ہے ہارٹ بیٹ کی شروعات ہو جاتی ہے اور ماں اپنے بچے کی پہلی ہارٹ بیٹ جب ہوتی ہے وہ الرٹ ہو جاتی, محسوس کرتی ہے. دیکھو دینداروں, اس بچے کے اندر روح داخل ہونے سے پہلے زندگی تھی, تبھی تو بچہ بڑا ہو رہا ہے, اس میں لائف ہے. اس لائف کو ہمارے جنانوں نے جیو کہا ہے. جب یہ روح داخل ہوتی ہے تو روح کا رہنا دماغ کے اندر, جہاں انٹیلیجنس ہے وہاں وہ رہتا ہے, جہاں عقل ہے عقل کی نیوکلیس روح کی جگہ ہے وہاں روح آتی ہے. جیو اور چیز ہے, روح جدی چیز ہے. درختوں کے اندر جیو ہے روح نہیں. یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جن میں انٹیلیجنس نہیں ہے ان کے اندر جیو ہے مگر روح نہیں. روح اس جانور میں ہے کہ جس جانور کے اندر انٹیلیجنس ہے عقل کا, بھلے تھوڑی سی بھی مگر عقل ہے. کیڑیوں کی لائن چلی جاتی ہے, 2 کیڑیوں کے درمیان آپ انگلی سے خالی ایسی لائن لگا دو, وہ کیڑی آ کے ادھر خاموش سٹاپ ہو جائے گی, کیونکہ کوئی لائن اس کو محسوس ہوئی کہ ادھر کچھ لائن لگائی گئی. یہ کیڑی کی عقل ہے. اور خدا تعالی نے کیڑیوں کے متعلق قرآن شریف کے اندر کہا ہے کہ تم کیڑیوں کی اسٹڈی کرو. کیڑیوں کی اسٹڈی کرنے کے لیے خدا نے فرمایا ہم کو؟ ہاں, کیڑیوں کی آرگنائزیشن ایک جماعت کی طرح ہے, ایک سوسائٹی اور ایک آرمی کی طرح ہے. اور یہ چیز خدا فرمایا کہ تم کیڑیوں کی اسٹڈی کرو, ان کے اندر بہت انٹیلیجنس ہے. کیڑی میں خدا نے قوت بھی بہت دی ہے, وہ اپنے بدن سے 6 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے, اگر ہمارا 100 رتل وزن ہے تو ہم 600 رتل وزن نہیں اٹھا سکتے, کیڑی اٹھا سکتی ہے. اس طرح سے اور بھی بہت سے جانور ہیں جن میں انٹیلیجنس ہے, کتا ہے, ہاتھی ہے, گھوڑا ہے, شیر ہے, طوطا ہے. تو جس جانور میں انٹیلیجنس ہے اس جانور کے اندر روح ہے. ابھی روح کے درجے ہیں, روح حیوانی اور روح انسانی دو الگ ہیں. میں انسان کی بات کر رہا ہوں, یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہی. جب ہارٹ بیٹ ہوتا ہے اس وقت روح داخل ہوتی ہے, اور یہ جو روح ہے وہ پاسٹ کی تمام سٹیٹمنٹس لے کے آتی ہے جو دماغ کے اندر پہلے سے خدا نے جگہ بنا رکھی ہے. اس کے لیے ہم کو ہمارے پیر کہتے ہیں, جرے جارے توں گرباستانے وسن تو سی ہتو گنان ون تو. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تجھ کو بہت عقل تھی, علم تھا. اوندھے اوندھے مستقل اوپر چرن توں ایوی ایوی کشتی بھوگون تو رے. تیرے پاؤں اوپر سر تیرا نیچے, اس اوندھی حالت میں خدا تجھ کو سزا دے رہا تھا. نبی کریم فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں سے جب انسان چھوٹتا ہے تو وہ میری شفاعت کے حساب سے چھوٹتا ہے. یعنی رسول پاک, مطلب یہاں نبی کا نور جو خدا کی رحمت ہے, وہ انسان کو اس سے پرومس لے کے کہ اے خدایا مجھے اس جگہ سے نکال تو میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا. قرآن شریف نے اس وعدے کو کہ جو ہم ماں کے پیٹ میں کرتے ہیں خدا کے ساتھ, اس کو میثاق کہا ہے. اور ہم کو پیر نگینان میں ایسا ہی کہا ہے. ہے جیناور ماس تُو نے پیٹ ماہیں راکھیا نبی محمد بند چھوڑایا جی. رسول اکرم کی حدیث صدر دن کے اس جنان سے ملتی ہے اور قرآن شریف بھی کہتا ہے کہ وہ وعدہ جو تم نے ماں کے پیٹ میں کیا اس وعدے کو یاد کرو, یہ میثاق ہے کہ جس کو ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں. یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو سمجھ ہے. ابھی اس وقت 6 مہینے بھی نہیں ہوئے, دنیا کے بعض سائنٹسٹوں نے گئے 10-12 سال سے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے ایک چیز طے کی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بڑا قابل ہوتا ہے اور سیکھتا ہے. اب ایسے کورسز بن رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو سکھایا جائے. آپ کو آپ کا لڑکا انجینئر چاہیے تو یہ سائنٹسٹ اس کے دماغ میں انجینئرنگ کے سیلز ڈال دیں گے. اگر آپ کو آپ کا بچہ چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑا اوریٹر بنے تو وہ اوریٹر بن سکتا ہے. آپ کو چاہیے کہ وہ لڑکا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ بنے تو کون سی لائن کا سائنٹسٹ بنے. ماں کے پیٹ میں بچے کے دماغ میں مائکروسکوپک کنڈیشن سے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ وہ بچہ جب ہی پیدا ہوئے تو اس کی آئی کیو جو ہے نا انٹیلیجنس وہ اور بچوں سے 8-10 گنا زیادہ ہوئے. پھر صدر دین کا یہ کہنا 600 برس پہلے کہ ماں کے پیٹ میں تو گنان بنتا تھا, آج سائنس اس چیز کو قبول اور پروف دے رہی ہے کر کے. ماں کے پیٹ میں سکھایا جاتا ہے. ہمایوں کی جو وائف تھی, ہمایوں ہندوستان کا بادشاہ تھا, اکبر کا باپ تھا, ہمایوں کی ملکہ زبیدہ حاملہ تھی, بارش ہو رہی تھی اور وہ کچھ سی رہی تھی, سیتے سیتے اس کے پاؤں میں کھجلی ہوئی اور اس کا جو لیفٹ پاؤں ایسا پڑا تھا, ہاتھ میں سوئی تھی, سوئی سے اس نے اپنے پاؤں کو تلے کو تھوڑا کھجانا شروع کیا, ذرا سا ایک بوند جتنا لہو نکلا. اس کو کچھ آئیڈیا آیا, اس نے اس کے بازو میں ذرا سی سوئی اور لگائی, دوسری بوند نکلی, پھر سوئی لگائی, تیسری بوند نکلی, یوں کرتے کرتے اس نے ایک پھول بنایا اور ہر دفعہ جب اس سوئی لگاوے تو لہو کی چھوٹی سی بوند نکل آئے, اس نے ایک پھول بنایا. اتنے میں ہمایوں آ گیا, ملکہ کیا کرتی ہو؟ کہتی بس میں یوں ہی اپنے پاؤں میں ایک پھول بنا رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کے پاؤں میں ایسا پھول ہوئے. جب ہی اکبر پیدا ہوا تو اس کے لیفٹ پاؤں میں ایسا ہی پھول قدرتی طور پہ تھا. خدا کی قدرتیں کیسی ہیں. ہماری اسماعیلیہ کاؤنسل کا ایک سیکرٹری افریقہ میں ایک گاؤں کے اندر, میں گاؤں کا نام نہیں لیتا ہوں, اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی پہلی لڑکی شادی کے بعد, اور وہ جو لڑکی پیدا ہوئی تو اس کی آنکھیں پھرتی تھی, آنکھوں میں نور نہیں تھا, ہر وقت آنکھیں ایسا پھرتی رہتی تھی. بیچارے ماں باپ دل میں دکھی ہوتے تھے. خدا تعالیٰ کی مرضی ڈاکٹروں وغیرہ کو بہت بتایا گیا, خدا کیا کرنا ایسا کہ 1.5 برس کے 2 برس کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوا, وہ لڑکی تھی, اس کی بھی آنکھیں اسی طرح تھی اور وہ بھی اندھی تھی. اب تیسری دفعہ جو وہ حاملہ ہوئی تو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے آیا, بیمار ہو گئی سخت, تو بیڈ روم میں جب ہی گیا تو وہاں ایک ککو کلاک تھا کہ اس کلاک میں ایک لڑکی تھی, وہ ایسی ایسی آنکھیں گھماتی تھی. وہ ڈاکٹر چمک کے کھڑا ہو گیا, اس کو کہا مسٹر سو اینڈ سو, تیری 2 لڑکیوں کی آنکھیں کیوں خراب ہوئیں؟ مجھے آج پتا لگا, اس کلاک کو پھینک دو نہیں تو تیسرا بچہ بھی ایسا ہی ہوئے گا. اس نے کلاک نکال لیا, تیسرا بچہ اچھا سلامت ہوا. ہماری ماں کے پیٹ میں ہم سب کچھ جانتے ہیں. ماں جو سنتی ہے بچہ سنتا ہے, ماں خوشی ہوتی ہے بچہ خوشی ہوتا ہے, ماں ناراض ہوتی ہے بچہ اداس ہوتا ہے, ماں جو کھاتی ہے اس کا سواد بچے کو ملتا ہے. ماں اور بچہ ایک ہی ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے مذہب کے اندر یہ بتایا گیا ہے ہم کو ہمارے بزرگوں نے کہ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوئے, اور میں بسا اوقات وازوں میں خاص طور پہ جری بائیوں کی مجلسیں ہوتی ہیں تو میں کہاں کرتا ہوں کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت تم دعا پڑھتے وقت نیت کرو، یا مولا میں دعا پڑھتی ہوں اپنی طرف سے اور اپنے اس پیٹ کے بچے کی طرف سے، تو اس کا ثواب بچے کو بھی ملتا ہے اور بچہ ماں کے ساتھ دعا پڑھتا ہے. اگر بچے کا علم بڑھانا ہے تو ماں اگر گنان بول رہی ہے تو بچہ بھی گنان بول رہا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو گنان کے اوپر قدرتی بھاونا پریم ہے اور جلدی سے گنان سیکھ جاتے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کی ماں گنان بولتی تھی یا گنان سنتی تھی، کہ جو بچہ بھی سنتا ہے. تو اس طرح دین داروں، ماں اور بچہ ایک ہی ہوتے ہیں. بچے کے پیٹ کی یہ جو نال ہے وہ ماں کے رحم کے ساتھ لگی ہوتی ہے. وہ دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. جو باہر کی نالی ہے اس سے اس کو خوراک آتی ہے، اور جو درمیان کی نالی ہے اس میں سے اس کو ہوا آکسیجن ملتی ہے ماں کے پھیپھڑوں میں سے. اور جب بچہ ماں کے اندر پیٹ میں رہتا ہے تو وہ جو ہوا والی نالی ہے اس نالی کے ذریعے سے ماں کے پھیپھڑے اور دماغ کے اندر نروس سسٹم کا اثر پیٹھ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس ہڈی کے نیچے تک آتا ہے، اور ہماری یہ جو نیول ہے جس کو ہم دوٹی کہتے ہیں، ناف کہتے ہیں اردو میں، اس کے بالکل پیچھے ایک پھول جیسا ہے. میں آپ کو بڑی اچھی بات سنا رہا ہوں. ایک پھول جیسا ہے، اس کو ہمارے گنانوں میں نابھی کمل کہا ہے. یہ نابھی نہیں، نابھی کمل جو بالکل ایگزیکٹلی اس کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ہے. جو لوگ ادھر ڈاکٹری یعنی میڈیکل ڈاکٹر ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس پھول کو انگلش میں سولر پلیکسس کہتے ہیں. اس کی معرفت سے یہ قسم کا جنکشن ہے جو یہ ونک ناڑ میں سے ریڑھ کی، جس کو ہم ہڈی کہتے ہیں، انگلش میں اسپائنل کارڈ کہتے ہیں، اس جگہ سے پیچھے یہ جنکشن میں سے ہماری ہڈی میں یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو نروس سسٹم ہے وہ ہمارے برین اور دماغ تک آتا ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم بیت الخیال میں بیٹھتے ہیں، تو ہماری کنسنٹریشن اگر لگ جائے تو ہمارے ناک میں جو ہوا جاتی ہے اس میں آکسیجن ہے، یہ تھوڑی سی ہوا اگر اوپر چلی جائے، کیونکہ ہماری آنکھوں کے درمیان ایک چھوٹی سی کیویٹی ہے، اس کا ایک رستہ اوپر جاتا ہے، وہ عموماً بند رہتا ہے، ہم اس کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں نارمل حالت میں. ہم جو سانس لیتے ہیں ناک میں ایسا جا کے نیچے اتر آتا ہے پھیپھڑے میں. لیکن اگر آپ کسی طریقے سے وہ اوپر کی جو سوراخ ہے اس کو جو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کر دو، تھوڑی سی ہوا جو اس کے اندر چلی جائے، تو ساری اسپائنل کارڈ یہاں تک ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، یہ نابھی کمر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے ایکٹیویٹ ہونے سے ہمارے سارے بدن میں اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ 10 گنا زیادہ طاقت اور انرجی آ جاتی ہے. ہندوؤں نے اس کو نام دیا ہے کنڈلینی. ہمارے گنانوں کے اندر اس کا نام ہے نابھی کمر. یہ نابھی کمر ہم کو عبادت میں کام آتا ہے. اب بچہ جب پیدا ہو گیا، ناڑ بند ہو جاتی ہے، یہ نابھی کمر کا بھی ایکٹیو ہونا، سسٹم وغیرہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بند ہی رہتا ہے تا کہ انسان عبادت میں محنت کر کے اس کو ایکٹیویٹ کرے. اور جب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کی ساری حالت اس کو خبر پڑتی ہے، ماں کے پیٹ میں میری کیا حالت تھی، کون سے پاؤں کا انگوٹھا چوستا تھا یا ہاتھ کا چوستا تھا، اور ماں کے پیٹ میں کیا سوچتا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر میری پاسٹ لائف کا جو ریکارڈ تھا، آپ کو وہ عبادت میں مل سکتا ہے. وہ سب چیزیں ریکارڈ میں ہیں. یہ سارا ریکارڈ لے کے بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر اس بچے کو آپ نے اچھی تعلیم اور ٹریننگ دی، اگر اس بچے کو اچھے ماں باپ کے ہاتھ میں دیا گیا اور وہ ماں باپ عقل والے سمجھدار ہیں، تو اس بچے کو آپ روحانی حالت میں لگا سکتے ہو. اگر آپ نے کچھ بھول کی تو یہ بچے کا جو رستہ ہے ٹریننگ بدل جانے سے، یہ بدماش لچا بھی بن سکتا ہے. اس چھوٹی عمر میں اس کی سلیٹ کے اوپر جو لکھ دو گے وہ ہو جائے گا، اور اپنی پاسٹ لائف کا تمام ریکارڈ اس کے اندر ہے، آج بھی اس وقت ہمارے دماغ میں ہے. عبادت وہ شے ہے کہ کہ آپ نہ صرف اتنا کہ ماں کے پیٹ میں آپ کی کیا حالت تھی بلکہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے میری کیا حالت تھی، اسی طرح سے میں کیسے مروں گا، کہاں مروں گا، مرت وقت میری حالت کیا ہوگی، وہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے. ہمارے بدن کے اندر 10 دروازے ہیں، 9 تو ہم جانتے ہیں، 9 دروازے، 2 آنکھ، 2 کان، 2 ناکیں، منہ اور ہمارے پانی پیشاب والی 2 جگہ، یہ تو 9 دروازے ہیں. لیکن ایک 10واں دروازہ، ابھی میں نے آپ کو کہا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے سر کی جو 2 ہڈیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ رہتی ہیں، مگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ہڈی دوسری ہڈی کے اوپر آ جاتی ہے، تو چھوٹا سائز ہو جانے سے آسانی سے پیدائش ہو جاتی ہے. اب جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو 6-12 مہینے کے بعد یہ ہڈیاں آستے 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 مل جاتی ہیں، لیکن سوئی جتنا ایک سوراخ اس میں باقی رہ جاتا ہے، اس کو ہمارے گنانوں نے 10واں دوار کہا. یہ وہ 10واں دوار ہے کہ جس میں سے انسان کی روح باہر نکلتی ہے، بدن پڑا رہتا ہے، ہارٹ چالو رہتا ہے، نبض چالو رہتی ہے، سرکولیشن بلڈ کا بھی جاری رہتا ہے، لیکن روح یہاں سے باہر نکل جاتی ہے اور باہر گھوم پھر کے جب خدا واپس اس کو اجازت دیتا ہے تو وہ داخل ہوتی ہے. قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے، رات کو جب تم سو جاتے ہو تو روح باہر نکلتی ہے، لیکن خدا کے حکم کے بغیر پھر داخل نہیں ہو سکتی، یعنی خدا اس کو اذن دیتا ہے. تو یہ روح کا باہر آنا اور جانا اس وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا اختیار ہے. لیکن اگر ہم خدا کے بتائے ہوئے رستے پہ عمل کریں تو ہمارے اختیار میں آ جائے کہ ہم جب چاہیں اپنی روح کو باہر نکال دیں، جب چاہیں بلا لیں. تو میری عرض یہ تھی، دیکھو میں آپ کو کہاں کی باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، اب آؤ میرے ساتھ تھوڑا سا. اور بچہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں جب کنسیومنٹ ہوئی، اس باہر کی باڈی کے ساتھ ساتھ ایک اور باڈی اس باڈی کے اندر، ایگزیکٹلی سیم پیٹرن، ایک اور باڈی ہمارے بدن کے اندر ہے. اس باڈی کو بہت سے لوگ روحانی جسم کہتے ہیں، کوئی اس کو ایتھرک باڈی کہتا ہے، کوئی ایسٹرل باڈی کہتا ہے. یہ باڈی بھی ہمارے بدن کے اندر ہے، بڑھتی رہتی ہے. 22-24 برس کی عمر میں جب انسان بڑھ کے سٹاپ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گروتھ بند ہو جاتی ہے، تو یہ باڈی جو ایسٹرل باڈی ہے وہ ادھر ہی سٹاپ ہو جاتی ہے، پھر یہ بڑھتی نہیں. آدمی موٹا ہو جاوے تو بھی یہ موٹی نہیں ہوتی، آدمی بوڑھا ہو جاوے تو یہ بوڑھی نہیں ہوتی، اسی طرح سے اس کا سلسلہ چلا رہتا ہے. میں نے یہ تھوڑی سی باتیں کہی ہیں. مولانا حضرت امام 45 میں جب ادھر تھے، سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں، ہمارے اس جماعت خانے کے ناندی کرنے والے حسن علی ناندی والا، آپ بہت سو لوگ ان کو جانتے ہوں گے، مولا کے ساتھ فرمان سنایا کرتے تھے کیونکہ بڑی آواز تھی. مولا ایک دن گولف کھیل کے آئے، ادھر واڑی کے جماعت خانے کے باہر منڈپ لگایا تھا، مولا آ کے بیٹھے اوپر، متسلامت ساتھ تھی، دنیا بھانے مولا ریلیکس اور خوش تھے. مجید خان کو کہا میرے بوٹ بدلو، تو مجید خان کیونکہ گولف کیپ تھے، سر سیدھا کھیل کے ادھر سے واپس آئے تھے، یہاں سیدھا چینج نہیں کیا. حسن علی کو کہا میری دعا سیکھ دو، زدی ناندی والے نے دعا سیکھ دی. حضرت مولانا زرن سلامت داتار فرمائن تا خانہ ودان، دوسرا فرمان دیکھو، رسول اللہ فرمایا ہے کہ جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. حضرت مولانا دھنی سلامت داتار فرمائن تھا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوئے. بوڑھے لوگوں کا منہ ذرا پڑ گیا، اور مولا سب کو واچ کرتے تھے، پھر ریپیٹ کیا، رسول اکرم فرمایا کہ جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. یعنی کہ جو بوڑھے بوڑھے تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو جنت میں جانے والے نہیں ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ نے پھر کہا کہ جنت میں سب جوان جائیں گے، تو بوڑھے اور بھی ناراض ہو گئے. تب مولا ہنسنے لگے، اور فرینچ میں ماتا سلامت کے ساتھ کچھ بات کی تو ماتا سلامت ہنسنے لگے. مولا فرماتے ہیں دیکھو، نبی کریم کا یہ فرمانا کہ جنت میں سب جوان جائیں گے، کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بوڑھا آدمی گزر جائے گا تو اس کا جوان بدن جنت میں جائے گا. अब ये जवान बदन, ये बदन जो मैंने आपको समझाया कि एस्ट्रल बॉडी जो है वो हमेशा जवान ही रहेगी। आदमी बूढ़ा हो जाएगा मगर हमारी वो जो अंदर की बॉडी है वो जवान ही रहेगी। जब हमारी मौत होती है तो मौत की कंडीशन इस तरह होती है कि खुदा ताला फरिश्ते भेजता है, दो फरिश्ते आते हैं। खुदा फरमाता है कुरान में कि मेरे बंदों के पास जो फरिश्ते आएंगे वो खूबसूरत फरिश्ते होंगे, कि तुम उसको देख के खुश हो जाओगे और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाओगे। मगर जो काफर हैं, फरमाया उनके पास मेरे जो फरिश्ते आएंगे वो बड़े भयानक और डरावने ड्रेडफुल होंगे कि उसको देख के ही इंसान का मूत्र निकल जाए। अब जब हमारे वक्त आता है मौत का, तो पीर ने उसका हमें वो तरीका बताया है कि मौत का सिस्टम क्या है। पहले लीदा को कोट किले को कहते हैं, ये हमारी चेस्ट है, ये कोट है, ये कोट उसने पहले लिया, सांस पकड़ लिया, फेफड़े बंद हो गए, हार्ट बंद हो गया, लहू का रनिंग बंद हो गई, सर्कुलेशन, 9 दरवाजे बंद हो गए, आंखें खुली हैं, दिखता कुछ नहीं, सुनाओ तो सुनता कुछ नहीं, 9 दरवाजे बंद हो गए। अच्छी रिदुम काया के रोहन, हमारे अंदर जो जीव है काया का जीव, रूह तो पाक है, रूह है वो नूरानी चीज है, रूह को मौत नहीं, रूह को कुछ नहीं, वो एटर्नल है, हमेशा से रहने वाली है। अगर ये रूह खुदा ताला ने पैदा की है अपनी रूह में से, मगर रूह है हमारी मौत के बाद रूह हमेशा रहती है। जीव जो है जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, इसका एंड होता है, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इंसान का हार्ट बंद हो गया, फेफड़े बंद हो गए, ये 9 दरवाजे बंद हो गए, फिर भी अंदर जीव रहता है जब तक के उसका अकाउंट ना होवे। उसमें 1 मिनट भी लगे, 1 दिन भी लगे, 10 दिन भी लगे, बाज दफा तो इंसान कब्र में दफन किया जाता है तो वहां भी उसका हिसाब किताब चालू होता है। जीव जब तक अंदर है हिसाब जारी है। आला दर्जे के जो मोमन है, यहाँ मौत हुई, जीव बाहर निकला, असल मकान पे चला गया, फर्स्ट क्लास का पैसेंजर था, उसको ठहरने की कोई जरूरत नहीं थी, उसको तो VIP ट्रीट मिली और वो चला गया। ठहरने की बात तो उसकी है कि जिसका सामान बहुत ज्यादा है उसको ठहरना पड़ता है, कस्टम क्लियर करना पड़ता है, फिर तब कहीं जाके बाहर निकले, कभी कभी तो घंटा 1.5 घंटा लग जाता है प्लेन उतरने के बाद। इसी तरह से वो लोग के जो जालिम है, वो लोग के जो गुनहगार हैं जिन्होंने बहुत सामान इकट्ठा किया हुआ है, बच्चों वो ऐसे फंसेंगे कि बात छोड़ दो। तो इस तरह से उनका जीव, अच्छा अभी जीव को बाहर निकलना है ना, तो हमारे 9 दरवाजे हैं। जो नबी और पैगंबर और इमाम होते हैं वो भी दुनिया में गुजर जाते हैं। 1,24,000 नबी आए, हमारे बहुत से इमाम आए, बहुत से पीर थे, ऐसी जो रूहानी और नूरानी हस्तियां हैं उनका जीव ये ऊपर के जो 10वां द्वार है उधर से निकलता है, और रूह भी निकलती है उधर से और जीव भी ऊपर निकल जाता है, और इस तरह जाता है कि जैसे मक्खन में से बाल खींच लो। तो इस तरह से उनका जीव, अच्छा अभी जीव को बाहर निकलना है ना, तो हमारे 9 दरवाजे हैं। जो नबी और पैगंबर और इमाम होते हैं वो भी दुनिया में गुजर जाते हैं। 1,24,000 नबी आए, हमारे बहुत से इमाम आए, बहुत से पीर थे, ऐसी जो रूहानी और नूरानी हस्तियां हैं उनका जीव ये ऊपर के जो 10वां द्वार है उधर से निकलता है, और रूह भी निकलती है उधर से और जीव भी ऊपर निकल जाता है, और इस तरह जाता है कि जैसे मक्खन में से बाल खींच लो। रसूल अकरम फरमाते हैं कि जो मोमन بالکل مومن ہے، خدا کے عاشق ہے، خدا ان سے پیار کرتا ہے، ان کی جیو آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے مکھن میں سے بال نکل گیا. مگر جو کافر ہیں، یہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ جو کافر ہیں، گنہگار ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ریشم کا ایک کپڑا لے کے کانٹے والی جھاڑی کے اوپر ڈال کے اس کو کھینچو تو اس کے تار تار جدا ہوتے ہیں. فرمایا اس طرح اس کا جیو بڑے دکھ سے نکلے گا. اب نبیوں اماموں کی بات چھوڑ کے جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، وہ جب گزر جاتے ہیں تو آنکھوں کے رستے ان کی موت ہوتی ہے. اس سے نیچے درجے کے جو ہوتے ہیں تو ناک میں سے ان کی موت ہوتی ہے. اس سے نیچے درجے کے ہوتے ہیں منہ کھلا ہوا نکل گئی. اس سے نیچے کے درجے ہیں تو وہ کان میں سے ان کی جیب نکلتا ہے. اور جو بہت ہی لو کلاس کے گنہگار ہیں، وہ پاخانے اور پیشاب کی جگہ سے ان کا جیب نکلتا ہے اور بہت بہت پین فل ہوتا ہے. خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے. اگر موت کے وقت ہم نے خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اس آخری گھڑی بھی رسول اکرم اس کی شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں میں ان کو پیار کرتا ہوں. اور ہماری جماعت میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جب موت آنے والی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں میرا ٹائم ابھی تھوڑا ہے، فلاں ٹائم پہ جاؤں گا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو کہتے ہیں دیکھو ابھی مولا مجھے لینے آیا ہے. ایسے اعلیٰ درجے کے مومن ہیں کہ جن کو خود مولا لینے کے لیے آتے ہیں. شاہ پیر لینے آئے، اعلیٰ درجے کے فرشتے آئے، جیسے کہ خدا نے کہا کہ میرے مومن جب یہ ہوتے ہیں میرے بندے تو ان کے پاس میرے خوبصورت فرشتے جاتے ہیں، ان کے لیے تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور چلے جاتے ہیں. جب انسان کا جانے کا وقت آتا ہے وہ لوگ کہ جو اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں، وہ سوئے ہیں، موت ہوئی، اندر سے وہ باڈی نکلتی ہے جس کو ہم ایسٹرل باڈی کہتے ہیں. یہ ایسٹرل باڈی میں جیو بھی ہے، اس ایسٹرل باڈی کے اندر من بھی ہے جو انٹیلیجنس ہے، اور روح بھی ہے. یہ جیو اپنا حساب دیتے ہیں، اور حساب جب ہو جاتا ہے تو پھر جیسا ان کو حکم ہوتا ہے ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خدا بعض سرٹن ٹائم تک اس دنیا میں ان کو رہنے دیتا ہے، اور وہ اس ایٹموسفیئر میں یعنی دنیا کے ارد گرد 300-350 میل کے ایریا تک ہماری دنیا کا یہ ایٹموسفیئر ہے. اور اس ایٹموسفیئر کے پاس ہی اوزون کی وہ لیئر ہے کہ جو لیئر زمین کو بچاتی ہے ان الٹرا وائلٹ ریز میں سے کہ جو سورج میں سے نکلتی ہیں. اور ہم انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس اوزون کی لیئر کو پنچر کر دیا ہے، اس لیے ساری دنیا کا جو ویدر بیلنس ہے نا، کلائمیٹک بیلنس چینج ہو گیا ہے. یہ جو روحانیاں ہوتی ہیں جن کو ابھی تک یہاں ڈیٹین کیا گیا ہے، وہ عبادت کرتی ہیں اور عبادت گاہوں میں آتی جاتی ہیں. میں نے آپ کو عرض کی شروعات میں ہی کہ وہ روحانیاں کے جو اس وقت جماعت خانے کے اندر ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں. یہ روحانیاں اپنے اپنے عقیدے اور اعتقاد ایمان کے حساب سے، اگر ہندو ہیں تو مندر میں، اور مسلمان اپنی مسجد میں، کرسچن اپنے چرچ میں، یہ روحانیاں وزٹ کرتی ہیں. ہماری اسماعیلی روحانیاں جماعت خانوں میں آتی جاتی ہیں. یہ روحانیاں ہیں اور ہیں. یہاں بریبورن اسٹیڈیم کے اندر جب یہ ڈائمنڈ جوبلی تھی، اس ڈائمنڈ جوبلی سے 1.5 مہینہ پہلے ڈیکوریشن کمیٹی نے ڈیکوریٹ کرنا شروع کیا. یہ سی سی کلب ہے، سی سی آئی کلب، اس کے اندر وہ جو جہاں کرکٹ کھیلتے ہیں. یہاں ان لوگوں نے ہمارے سے یہ اگریمنٹ کیا تھا کہ ہم زمین کے اندر گھڑے نہیں کھودیں گے. اب یہ نہ کھودنے کی وجہ سے ہم نے ایک بھول کی کہ 44 گیلن کے جو ڈرمز ہوتے ہیں آئل کے، اس کے اندر ریتی ڈال کے ان کے اندر ہم نے لکڑیاں رکھیں اور اوپر ہم نے منڈپ بنایا. 1.5 لاکھ روپے کا خرچ ہو گیا، 1.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے، اتنا بڑا منڈپ تھا. 10 مارچ کو مولانا حضر امام کی تلا ودھی تھی یہاں بمبئی میں 1946. 8 مارچ کو یعنی 2 دن پہلے رات کو اتنے زور کی ہوا نکلی कि हमारा ये सारा मंडप ऊपर उड़ गया और फिर गिर पड़ा, चीजें वगैरह टूट गई, हांडियां कांच टूट गए। ओहो, उस वक्त लड़के भागे और इस तमाम डेकोरेशन कमेटी का जो चीफ इंचार्ज था वो हमारे रहमतुल्ला वीर जी थे, इस्माइल रहमतुल्ला वीर जी, वो अपने रिक्रिएशन क्लब के अंदर इस्माइल एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी थे। उनको पहले से हार्ट की ट्रबल थी। 2 बजे जाके रात को लड़कों ने जाके उसको उठाया और कहा इस्माइल साहब गजब हो गया, हवा आई सारा मंडप उड़ गया, वो तो हाथ को हाथ रख के बैठ गए। एक आध गोली खाई, आधा घंटा आराम किया, पसीना निकल आया और उठ के गाड़ी ली और गए उधर वालकेश्वर के बंगले पे। दरवाजे के ऊपर गाड़ी खड़ी थी, जो वॉलंटियर खड़ा था, वॉलंटियर ने कहा हाजिर इमाम सो गए हैं लेकिन माता सलामत अभी तक आए नहीं, रात के 3 बजे थे। उस दिन रात को गवर्नर की पार्टी थी, खड़े रहे खड़े रहे, माता सलामत जब भी आए तकरीबन 3:30 बजे, तो इत्माजी रहमतुल्ला वीर जी ने कहा माता सलामत बहुत गजब हो गया, बहुत बड़ी दुख की बात आ गई। पूछा क्या है, कहते कि आप हाजर इमाम को उठाओ तो हम बात करें। माता बहुत गुस्से हुई, मैं उसको उठाऊं? बिल्कुल नहीं, वो आराम करे। भाई माता सलामत ये हो गया, भले हो गया, मैं उसको उठाने वाली नहीं। अच्छा, खड़े रहे खड़े रहे। सुबह 6:30 बजे के करीब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह गाउन पहना हुआ बाहर निकले। बाहर निकले के तो इनको देख के माँ बाप पूछा रहमतुल्ला क्या बात है, तो इसकी आंखों में पानी आया। कहते खुदावन आज 9 तारीख की सुबह हुई, कल हमारी जुबली है, वो जो हमने डेकोरेशन किया था मंडप सारा उड़ गया। मदास के कहते हैं रहमतुल्ला बहुत अच्छा हुआ, ऊपर की रूहानियां भी मेरी तुला दीदी देखेगी। तो आसमान खुला रखा, रूहानियां हैं, फरिश्ते हैं, ये वो रूहानियां हैं कि जो दुनिया में रहते थे, इबादत वगैरह पूरी न होने की वजह से इस एटमॉस्फियर में हैं, और यहाँ ये इबादत करके आहिस्ता 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 ऊपर चले जाते हैं, इनके दर्जे बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक के आलम नासूत में से निकल के आलम मलकूत में चले जाते हैं और फरिश्ते बन जाते हैं। जब ये फरिश्ते बनते हैं तो इनकी वो जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो गर्दन से नीचे सारी एस्ट्रल बॉडी मिट जाती है, सिर्फ गर्दन रह जाती है, चेहरा रहता है और साइड में 2 पंख निकल आते हैं। खुदा ताला फरमाता है कि मेरे फरिश्तों में ऐसे फरिश्ते हैं जिनके 2 पंख हैं, बाज फरिश्तों के 3 पंख हैं, बाज फरिश्तों के 4 पंख हैं। कुरान पाक ने हमको ऐसी बातें सिखाई हैं कि जो आमतौर पर लोगों को मालूम भी नहीं। तो ये पंख क्या है, और वो मैंने आपको कहा कि उसकी गर्दन से नीचे की बॉडी खत्म हो जाती है, मिट जाती है, सिर्फ गर्दन रह जाती है। ये मैं बात करता हूं आलम मलकूत की, जहां इंसान फरिश्ते बन जाते हैं, सिर्फ उनकी शक्लें रहती हैं और बिल्कुल साइड में गर्दन के पास पंख निकलते हैं, एक इधर होता है, अगर 3 हैं तो 1 पीछे होता है, अगर 4 हैं तो 2 साइड में 2 होते हैं। इस तरह हमारी रूहानी हालत बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि हम बड़े अजीम फरिश्ते आलम मलकूत से निकल के आलम जबरूत में पहुँचते हैं। जबरूत वो जगह है कि जहाँ आला दर्जे के फरिश्ते हैं, फिर इधर भी इबादत करते करते इंसान ऊपर चढ़ता है तो आलम लाहूत में पहुँचता है कि जो नबी रहते हैं, पैगंबर रहते हैं, और दुनिया के अंदर वो इमाम जिस बदन के अंदर नूर इमामत का होता था, वो बदन फिर वहाँ होते हैं। नूर और चीज़ है और रूह और चीज़ है। नबी और इमाम जिस दिन इमाम और नबूवत का डिक्लेरेशन करते हैं, उस दिन उनका नूर यानी इमामत का नूर या नबूवत का नूर और उनकी रूह एक हो जाते हैं। हम मरने के बाद वासल हक होते हैं, वो लोग जिंदगी में हवासल हक होते हैं। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं हमारी मौत के बाद की जिंदगी की, मगर ये सब हमारे हाथ में है। हम जिस तरह से चाहें इस तरह हमारी मौत होवे, कहाँ होवे, कैसे होवे, हमारे अख्तियार में खुदा दे देता है, और उसका रास्ता है हमारी बैतुल ख्याल। सुबह की इबादत जो है वो तमाम भेदों की चाबी है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता लगेंगी कि जो नॉर्मली आपको बहुत अजायब लगती होंगी, अगर आप इबादत करो सुबह की तो आपको दुनिया और दीन के वो इसरार नज़र आने कि जो इन आँखों से नहीं दिखते, लेकिन अंदर की आँखें खुल जाने से آپ کو وہ چیزیں ملتی اسماعیلی دین کے اندر، اسماعیلی مذہب کے اندر. یہ جو بیت الخیال کی بات ہے نا، وہ ایک عظیم چیز ہے، لیکن ہم کسی ایک چیز سے بہت بے درکار ہیں. ہم نے سب سے بے درکاری اگر کوئی چیز سے کی ہے مذہب کے اندر، تو وہ صبح کی عبادت ہے. یہ صبح کی عبادت کرو، دن دارو صبح کی عبادت کرو، روز جماعت خانے آ کے عبادت کرو. ادھر آنے سے فائدہ یہ ہے کہ صبح کے وقت روحانیاں اور فرشتے آ کے آپ کے ساتھ عبادت میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ کو زیادہ لاب اور ثواب ہوتا ہے. لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے تو گھر پہ کرو، مگر کرو. چار پونے چار بجے اٹھ بیٹھو، پیشاب وغیرہ کر کے ہاتھ منہ دھو، آدھا گلاس پانی پیو، اور پانی پینے کے بعد زمین کے اوپر، کرسی کے اوپر نہیں، سوا کے کسی کو آرتھرائٹس کی بیماری ہو یا بہت بوڑھی عمر ہے، زمین پہ بیٹھ کے، چٹائی پہ بیٹھ کے عبادت کرو. اس طرح بیٹھو کہ جیسے جماعت خانے میں بیٹھتے ہیں. ہر روز عبادت کرو. روز عبادت کرتے 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 آپ کو، آپ کے جیو کو عادت ہو جائے گی. اس میں دو چار برس بھی نکل جائے، دس برس بھی نکل جائے، ارے دینداروں کبھی کبھی چالیس برس کے بعد انسان کو خدا کوئی بخشش دیتا ہے. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا، اگر آپ ہر روز عبادت کرو گے تو خدا ضرور بخشش دے گا. اب یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ ایک دن میں دے رہے کہ پچاس برس میں دے رہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ عین موت کے وقت آپ کو یہ گفٹ پارسل دے رہے. لیکن دے گا اور ضرور دے گا. عبادت کرو. یہ جو روحانیاں گزر جاتی ہیں کبھی کبھی ہمارے خواب میں آتی ہیں. اگر سپنے کے اندر کوئی گزر گئی روحانی آ جاوے تو اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. جو ہی آنکھ کھلے پہلی چیز یہ کرو کہ صلوات پڑھو، اور اس کا ثواب اس روحانی کو دو جو آپ کے سپنے میں آ گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر آپ کروٹ بدل کے سو جاؤ اگر عبادت کا ٹائم نہیں ہوا تو، لیکن رات کو کچھ نہ کچھ میٹھی دعا گھر میں بنا کے جماعت خانے لے کے اس روحانی کی دعا کراؤ. ایک پیسہ رکھو کہ سو روپیہ رکھو، آپ کی من مراد کی بات ہے. وہ روحانی کے جو سپنے میں آئی اس کے نام کی دعا کراؤ. دیکھو دینداروں، میں نے بعض ایسی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ پاٹ کے اوپر جو حضرت امام کی شاطیر کی مہمانی آتی ہے، کئی جماعت خانوں کے اندر بھول ہوتی ہے ہماری کہ حضرت امام کی مہمانی کے اوپر ہم مرحوم کی دعا کراتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو حضرت امام کا مال ہو گیا. اب آپ کس طرح سے حضرت امام سے چھین کے اپنے اس روحانی کے لیے دیں گے؟ گھر سے اگر روحانی کی دعا کرانی ہے تو گھر سے کچھ چیز لے کے آؤ مہمانی کی، وہ دعا کی نیت سے، اور اس کے اوپر آپ مرحوم کی دعا کراؤ. یا پھر مکھی کمڑیا، مکھیا نہیں کمڑیا نہیں، دونوں پاٹ کے اوپر ایک اسپیشل پلیٹ ہوئے کہ جو روحانی کی دعا کے لیے ہی ہوئے، اور اس کے اوپر روحانی کی دعا کرائی جا سکتی ہے. ایک بات میں کہہ دوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم کو گھر سے روحانی کے لیے دعا کرانے کے لیے کچھ سامان لے آنا چاہیے، یا تو فروٹ ہوئے یا دودھ ہوئے یا کوئی میٹھی چیز ہوئے. گوشت مچھی روحانی کی دعا کے لیے برابر نہیں ہے، یا میٹھی چیز ہوئے، دودھ ہوئے، فروٹ ہوئے. اگر آپ گھر سے نہیں لا سکتے تو جماعت خانے کے اندر ایک ناندی خرید کے پھر جاؤ مکھی کے پاٹ کے پاس کہ مجھ کو روحانی کی دعا کرانی ہے. اور اگر یہ نہیں تو مکھی کا مڑیا ایک پلیٹ رکھتے ہیں اسپیشل روحانی کی دعا کے لیے. اب آپ نے اس میں دعا تو کرا لی، مگر یہ پلیٹ آپ تو نہیں لائے، مکھی کا مڑیا لائے، تو اس پلیٹ کے بھی ایکسٹرا پانچ پندرہ سینٹ کے پیسے رکھو. آپ خود ایک ناندی خرید کے لاتے، اس کی جگہ یہ ہے کہ مکھی کا مڑیا نے ایک پلیٹ رکھی مگر وہ مکھی کا مڑیا نے لے آئے. آپ جب یہ دعا کراؤ، میں مثال دیتا ہوں بھائی، دعا کے آپ نے دس پیسے دیے تو پانچ دس پیسے اور رکھو اس کی قیمت کے، تو آپ کی وہ دعا ہے، وگرنہ اس کا قرضہ آپ کے اوپر رہ جائے گا، وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم جو روحانیوں کو دعائیں کرا کے ادھر جو ثواب دیتے ہیں، وہ ثواب ان کو ملتا ہے، لازم ملتا ہے، اور وہ ثواب ملتا ہے صرف تازہ گزر گئے ہوئے نہیں. مان لو کہ کسی کا دادا سو برس پہلے گزر گیا ہے، اور آپ کا دل چاہا کہ میں اپنے سو برس پہلے گزرے ہوئے دادا کی روحانی کی دعا کراؤں، اس کو کچھ ثواب دوں، تو اس کو پہنچے گا. क्योंकि बरस 100 बरस 1000 बरस 10000 बरस हमारे लिए बड़े हैं, वहां ऊपर तो हमारे लाख बरस का भी एक मिनट होता है। कुरान शरीफ में खुदा फरमाता है तुम्हारे 50000 बरस का मेरा एक दिन है, तो 100 बरस के 1000 बरस। आप कह सकते हो या मौला मेरी बाप दादाओं के अंदर सबसे पहले जो इस मजहब में दाखिल हुआ उस वक्त की रूहानी से लेके आज तक जितनी रूहानियां हो चुकी, मैं उन सब के सवाब के लिए दुआ मांगता हूं। हो सकता है खुदा ताला का पोस्ट ऑफिस तो बहुत अच्छा है, अगर गवर्नमेंटों का पोस्ट ऑफिस स्टैंप लगा दो तो कागज पहुंचा देते हैं, तो मौला का पोस्ट ऑफिस तो खराब नहीं, आप स्टैंप लगाओ पहुंचेगा कागज, बिल्कुल पहुंचेगा। इन मरने वाले को हम जो कुछ भी उनके पीछे करते हैं उसका सवाब मिलता है, यहां तक कि मौलाना हजर इमाम ये भी कबूल करते हैं कि अगर कोई आदमी गुजर गया और 5 बार साल में नहीं है, आज हम चाहते हैं कि वो 5 बार साल का सवाब भी हासिल करे, तो हजर इमाम उसको कबूल करते हैं। और भी ऐसी बहुत सी मजलिसें हैं कि जिनके अंदर हजर इमाम मरहूमों को मेंबर के तौर पे लेते हैं, लेकिन बैतुल ख्याल में नहीं हो सकता। बैतुल ख्याल जो है वो जाती पर्सनल इबादत है, बैतुल ख्याल के अंदर ऐसा कोई दादा परदादा जो बैतुल ख्याल में नहीं था आज हम उसको दाखिल करना चाहें तो वो नहीं हो सकता। इसीलिए बैतुल ख्याल के अंदर रूहानी की दुआ नहीं होती, बैतुल ख्याल में रूहानी का छांटा भी नहीं होता। हाँ, अब रूहानी की मजलिस बना सकते हैं, क्योंकि वो आदमी जो गुजर गया है उसने खुदा की इबादत कितनी की वो खुदा जाने और वो जाने, रूहानी की मजलिस हो सकती है लेकिन रूहानी का छांटा बैतुल ख्याल में नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारी जो चांद रात की मजलिस है वो प्योरली दसवंध की मजलिस है, दसवंध ही का छांटा होता है। अगर मैंने किसी के पैसे खा गया हूं तो चांद रात के मुखी के पास जाके मैं वो खाए हुए पैसे की छांटा नहीं ले सकता, क्योंकि ये दसवंध का छांटा है, गुनाहों का छांटा और है, वो बैतुल ख्याल में होता है। इसलिए यानी हमारी चांद रात के अंदर भी मरहूमों का छांटा नहीं होता, ये दसवंध का छांटा है। वो मरहूम ने जितनी दसवंध देनी थी अपनी कमानी में से दे के गुजर गया, अब वो कोई कमानी नहीं करता कि हम मरहूम की दसवंध का छांटा ले लें। ये हमारे मजहब के बाद ऐसे उसूल हैं जो हमें जानने चाहिए। मरहूमों को हमारी तस्बियां भी पहुंचती हैं। मेरे अब्बा को गुजरे हुए 30 बरस हुए, जिस दिन मेरे वालिद गुजर गए उस दिन से आज तक मैं कभी उनकी कब्र पर नहीं गया, मैंने कभी भी उनकी कब्र पे जाके फातिहा नहीं पढ़ी, मुझे तो पता भी नहीं कि अब उनकी कब्र कौन सी है। इसी तरह से मेरी माँ को 15 साल हो गए, लेकिन आज तक एक भी दिन मैं चूका नहीं एक सलवात की तस्बीह निकाल के मैं अपने बाप की रूह को सवाब देता हूँ। और जब मेरी माँ गुजर गई तो मैंने दोनों को शामिल कर लिया, सलवात पढ़ो अपने रूहानियों के लिए, जोर से सलवात पढ़ो, अल्लाह। मौलाना धनी सलामत दातार सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाया, सलवात बहुत पढ़ो, तुम्हारा जोर दिन ब दिन होगा, तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, तुम्हारे दुश्मन दफे होंगे, और जब भी तुम गुजर जाओगे तो बहिश्त में जाओगे। सलवात का ऐसा जोर है, हर रोज कम से कम एक तस्बीह सलवात की रूहानियों के लिए, जो आपकी फैमिली में रूहानियां हो चुकी हैं उनके लिए मांगा करो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने यह भी कहा है कि तुम इस मजहब में इस जमात में पैदा हुए तो जमात का तुम्हारे ऊपर हक है, 40 दाने पीरशा के जमात के लिए निकाला करो। ये जमात का मतलब खाली दरखाना जमात नहीं, ये हसनाबाद जमात नहीं, ये करीमाबाद जमात नहीं, यहाँ जुमलो जमात सारी दुनिया की जो जमात है हम उसके सवाब के लिए उसकी थैंक्स गिविंग के लिए हम 40 दाने पीरशा के निकालते हैं, सजदा करके कहते हैं या मौला तेरे हुक्म से ये 40 दाने निकाले और ये 40 दाने मैं सारी दुनिया की जमात को देता हूँ। इसी तरह से हमारी जो सलवात है वो अपने रूहानियों के लिए भी दो और अपनी आल औलाद के लिए पहले से, या मौला मैं एक और तस्बीह सलवात की निकालता हूँ कि इसका सवाब मेरी आल औलाद को मिले ताकि वो हक पे रहें, ईमान सलामत रहे, तेरे फरमान बरदार रहें, तेरी पनाह में रहें, तेरी मीठी नजर में रहें, तेरी पश्त पुनः तेरी पनाह में रहें और पुष्ट पनाह बन के रहें। इस तरह हम अपनी औलाद के लिए, वो पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है, तो दिन धरो। फिर सदर दिन का ये गिनान जे पिंड भांगा जो बदन टूट गया, जे पिंड भांगा सत धर्म सिर लागा, जीवड़ो छूटे मार्ग पामे, जो मजहब के ऊपर पक्का रहा, जो ही उसकी रूह निकली वो फौरन ऊपर चला गया, उसको पिछड़ने की जरूरत ही नहीं। और ऐसे लोग हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, इमाम जमान की रहमत की वजह से। देखो दीनदारों, शायद इस जमात खाने में मेरे इस सफर की आखिरी वाज होवे, टाइम हुआ तो पता नहीं। हमारे यहां एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो दूसरे मुसलमानों के पास नहीं, मगर वो चीज सुना उसके पहले आपको कहूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े, रसूल अकरम बीमार पड़े, अपनी वफात के 3 दिन पहले आपकी हालत बड़ी खराब हो गई। हुजूर ने बिलाल को बुलाया और कहा कि ऐलान करो सारे शहर में कि मेरे ऊपर किसी का कर्जा है तो वो आके ले ले रहे। एक आदमी आया, कहता या नबी मेरा कर्जा आपके ऊपर रह गया। असहाब बैठे थे, किसी ने कहा वो बेवकूफ, इस आखिरी घड़ी में तू रसूलुल्लाह को सताने आया, मुआफ कर दो। कहते आपको क्या, मैं जानू और नबी जाने। हुजूर ने फरमाया बोल दे दो उसका कर्जा है तो। फिर किसी ने कहा अरे छोड़ दे रसूलुल्लाह को कर्जा, मुआफ कर दे, वो समझेगा कुछ पैसे का कर्जा है। उसने कहा भाई तुम लोगों को क्या, मैं अपना कर्जा मांगता। हुजूर ने लोगों को कहा तो चुप रहो उसको बोलने से दो, हाथ जोड़ कर कहता या नबी मेरा आपके ऊपर कर्जा है और मैं वो डिमांड करता हूँ। हुजूर ने पूछा क्या कर्जा, कहता या नबी फलाने टाइम पे फलानी जगह आपने मुझे एक लकड़ी से पीठ के ऊपर मारा, तो क्या है मैं आपको मारना चाहता हूं। तो लोग बड़े गुस्से हुए और मूर्ख और बेवकूफ तू रसूलुल्लाह को ऐसा कहता है। नबी ने कहा भाई देखो मामला हम दोनों का है, तुम क्यों बीच में आते हो। हुजूर ने कहा लकड़ी लाओ, लकड़ी आई, सबके मुंह उतरे हुए थे, कुछ गुस्से में थे। कहता ये लकड़ी मुझे मार ले। कहता या नबी मेरी पीठ नंगी थी। अच्छा, किसी आदमी की मदद से रसूल ने अपनी शर्ट व पैराहन ऊंचा करवाया। अब जो ऊंचा करवाया लकड़ी फेंक दी, गर्दन के नीचे 2 कंधों के बीच में थोड़ा राइट साइड पे यहां मोहरे नबूवत थी। मोहरे नबूवत एक उभरा हुआ इधर गट्ठे की तरह था, कबूतर का अंडा आधा काट डालो इतनी साइज थी उसकी। इधर मोहरे नबूवत थी, लकड़ी फेंक के मोहरे नबूवत को छूमा, दोनों आंखों को लगाया, शर्ट नीचे करके सामने आके कहता या नबी इस तकलीफ की माफी मांगता हूं, मुझे मोहरे नबूवत चूमनी थी। मैंने ये बात कर्जे की इसलिए की कि रसूलुल्लाह के ऊपर किसी का यूं कर्जा था नहीं, लेकिन फिर भी नबी ने ऐलान करवाया कि भाई मेरे ऊपर किसी का कर्जा है तो आके ले लो। देखो दीनदारों, हम अपनी जमात के अंदर हम खाली इस्माइली ऐसा करते हैं, दूसरे कोई नहीं जानते। हम अनाउंस करते हैं कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो हम अनाउंस करते हैं, अभी तक मुझे यहाँ तजुर्बा नहीं हुआ कि है कि नहीं, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीका में यह सिस्टम है। अलम मेरा फलाना भाई सख्त बीमार है, जमात के पास अपनी माफी चाहता है, आप मने वचने करमे उसने आपका जो गुनाह किया है आप उसको मुआफ करो, वो माफी मांगता है, तो जमात कहती है मुआफ। और गुजर जाता है तो उसके बाद फिर मुखी साहब ऐलान करवाते हैं, अलम मेरा फलाना भाई गुजर गया है और जमात उसने जो कुछ भी आपका कुछ भी मने वचने कर में गुनाह किया होवे, मन दुख किया होवे, तो जमात बड़ा दिल रख के उसको मुआफ कर दो, तो जमात मुआफ कर देती है। रूहानी को कितना फायदा पहुंचता है इससे। ये सिस्टम रसूल अकरम के जमाने से थी और हमारे इस्माइली ग्रुप में, सूफियों के ग्रुप में चली आई। हम मयत को छांटा देते हैं, बहुत से इस्माइली और खसूसन हमारे मुसलमान भाई बड़ा ताज्जुब करते हैं। अरे ताज्जुब की बात ही नहीं, मैं तो हमेशा वाजों में कहता हूं कि हम कुरान हदीस खाली सवाब के तौर पे पढ़ते हैं, उसमें अंदर क्या मोती पड़े हुए हैं वो तो हमें दिखते ही नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में एक वाकया है, उहद की लड़ाई हुई जब, यह 2nd लड़ाई थी। इस लड़ाई के अंदर मुआविया की मां ने, हंदा ने, एक हबशी को پیسے کا لالچ دیا اور کہا کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گی تو امیر حمزہ کو مار ڈال. امیر حمزہ علی نبی کے چاچا ہوتے تھے, بڑے بہادر تھے اور اس کی تلوار سے کوئی بچتا نہیں تھا. اول نمبر پہ مولا علی اور دوسرے پہ امیر حمزہ. اس حبشی میں حضرت امیر حمزہ لڑتے تھے, ایک ایسا اینگل لے کے تاک سے جو مارا تو کلیجے سے برشی نکل گئی, آپ گر پڑے. ہندا نے, معاویہ کی ماں نے آپ کے سارے کپڑے نوچ ڈالے, بالکل ننگا کر کے پھینک دیا, لیکن اس کے پہلے اس نے چھری سے سینہ توڑا اور اندر سے کلیجہ نکالا, اور کچا کلیجہ معاویہ کی ماں نے, یزید کی دادی نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا. کلیجہ کڑوا ہوتا ہے, اتار نہ سکی لیکن چبا کے تھوک دیا. امیر حمزہ کی لاش کو بالکل ننگا پھینک دیا گیا. ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی, یہ یوں تو اسلام کے فیور میں نہیں تھا مگر مسلمان ضرور تھا, اور منافق اس کو اس لیے کہا گیا, اللہ رسول نے اس کو منافق کہا کہ وہ کافروں کے ساتھ بھی ملتا تھا. اس منافق کے دل میں ذرا رحم آیا, اس نے اپنا جبا اتار کے حضرت امیر حمزہ کی لاش کے اوپر ڈھانک دیا تاکہ شرم ڈھک جائے. جب یہ رسول اکرم کو پتہ لگا تو آپ چاچا کی لاش کے پاس آئے, فاتحہ دی اور جبا دیکھ کے پوچھا کہ یہ جبا کس نے ڈالا ہے, تو کہا یا رسول اللہ وہ منافق عبداللہ ابن ابی نے ڈالا ہے. جب وہ عبداللہ ملا تو حضور نے فرمایا, اے عبداللہ تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے, میں تجھ کو اس اپکار کا بدلہ انشاءاللہ ایک دن ضرور دوں گا. میرے چاچا کی شرم تو نے ڈھانکی, میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. عبداللہ ابن ابی بیمار پڑا بہت برسوں کے بعد. نبی کریم کو خبر پڑی تو حضور نے فرمایا اصحابوں کو کہ عبداللہ ابن ابی جب ہی مر جائے تو اس کو دفن نہ کرنا مگر مجھے ضرور خبر کرنا. عبداللہ ابن ابی مر گیا. لوگوں نے یہ سمجھ کے کہ اس منافق کی موت کہے تو ہم رسول اللہ کو فرمائیں خبر دینے, حالانکہ نبی نے کہا بھی تھا, پھر بھی انہوں نے اس منافق کی تہجیز و تقسیم کر ڈالی, کفن دیا, غسل دیا, کفن دیا اور لے گئے. اور قبر میں اس کو اتارنے والے تھے کہ رسول اللہ کو کسی نے کہا یا نبی عبداللہ مر گیا, لیکن اب اس کو دفن بھی کر رہے ہیں. تو اسی طرح رسول اکرم بھاگے جلدی 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 چلتے, جب دور ان کو نظر آیا قبرستان تو حضور نے زور سے آواز لگائی کہ ٹھہرو, اس کو دفن نہیں کرنا. سب لوگ ٹھہر گئے مگر عبداللہ کی لاش قبر میں اتر گئی تھی. جب حضور آئے فرمایا اس کو باہر نکالو. عبداللہ ابن ابی کی لاش کو, میت کو باہر نکالا. رسول اکرم دو جہان کا سرور کائنات, نبیوں کا سردار زمین پہ بیٹھ گئے, اس کی لاش کو اپنی گود میں رکھا. دیکھو عزت اور شرف دیا اس کو اپنے چچا کی تھوڑی سی خدمت کرنے میں. نبی کریم نے اس منافق کی میت کو اپنی گود میں رکھا, کفن کا تھوڑا پردہ ہٹا کے منہ ننگا کیا, اپنے منہ سے تھوک نکالی. واہ, نبی کریم پہ قربان جاویں, اپنے منہ سے تھوک نکال کے عبداللہ کی میت کے منہ میں حضور نے اپنی تھوک ڈالی. اے عبداللہ, اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں, اے عبداللہ تو نے میرے چاچا کی شرم ڈھانکی تھی, میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا, آج میں یہ بدلہ دیتا ہوں کہ تم کو میں یہ برکت پلا رہا ہوں. یعنی حضور کی جو تھوک تھی وہ کیسی اعلیٰ درجے کی چیز, یہ وہ تھوک ہے کہ جو امام حسن حسین چوسا کرتے تھے. مولانا حسن مولانا حسین جب چھوٹے تھے پیدا ہوئے تو ماں کا دودھ نہیں پیا, حضرت ماتا فاطمہ نے ان کو رہنے دیا. نبی کریم آئے تو حضور نے, پہلے امام حسن پیدا ہوئے, حضور نے اپنی جیب امام حسن کے منہ میں ڈال دی اور امام حسن نانا کی جیب کو چوستے رہے. پھر امام حسین پیدا ہوئے تو امام حسین کے منہ میں بھی اپنی جیب ڈال دی, چوستے رہے. حضرت علی کے ساتھ بھی ایسا ہوا. جب حضرت علی پیدا ہوئے تو رسول اکرم مکہ میں نہیں تھے, تھوڑی باہر ذرا دور گئے ہوئے تھے. مولا علی روئے بھی نہیں, ماں کی دھاون بھی نہیں پی, چپ چاپ بیٹھے رہے. لیکن تیسرے دن نبی کریم جب آئے تو رسول خدا نے حضرت علی کو اٹھا کے جب ہی دیکھا تو پہلی دفعہ مولا علی نے آنکھیں کھولی اور رسول اکرم نے ایک دوسرے کا دیدار کیا. پھر مرتضی علی کے منہ میں نبی کریم نے اپنی جیب ڈالی اور مولا مرتضی علی بھی چوستے رہے. خیال کرو دیندارو, جیب کا وہ سلیوا کہ جو علی نے چوسا, جو حسن حسین نے چوسا, وہ مرتبے کی وہ سلیوا عبداللہ ابن ابی کے منہ میں ڈالا, میت کے منہ میں. ہم اسماعیلی لوگ, مولانا حضرت امام کی یہ بخشش جس کو ہم نیاز کہتے ہیں, پیروں نے اس کو نور کہا ہے, پیروں نے اس کو پاول کہا ہے, پیروں نے اس کو امی کہا ہے, پیروں نے اور بھی بہت سے نام اس کے رکھے ہیں. یہ امرت ہم میت کے منہ میں ڈالتے ہیں, نیاز ڈالتے ہیں. یہ چیز ہم نے رسول اللہ سے سیکھی ہے. رسول کریم میت کے منہ میں اگر اپنا سلیوا ڈالتے ہیں تو ہم اپنی میت کے منہ کے اندر حضرت امام کا سلیوا تو نہیں لا سکتے, لیکن اس کے دیا ہوا نیاز اس کو پلاتے ہیں اور اس کو چھانٹا دیتے ہیں. یہ بالکل اسلامی ریت ہے, بھلے مسلمان نہیں کرتے, نہ صحیح, ان کو تو پتا بھی نہیں ہے اس چیز کا. تو ہم اپنے مرنے والے کی بڑی عزت کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو گزر جاتا ہے وہ تو بڑا خوش نصیب ہے, اس کو نیاز ملتا ہے, اس کو ماں دن کا چھانٹا مکھی دیتے ہیں, اس کے پیچھے مجلسیں ہوتی ہیں, اس کے پیچھے زیارت ہوتی ہے, اس کے پیچھے دسواں, بیسواں, تیسواں, چالیسواں ہوتا ہے, وہ تو کھٹ جاتا ہے. شاباش ہے ان کو جو یہ کام کرتے ہیں. مبارک ہیں وہ مرنے والے کے جو اسماعیلی مذہب میں مرتے ہیں کہ ان کو اتنے ثواب ملتے ہیں اور ان کے لیے تو جنت کے دروازے کھلے ہو جاتے ہیں. دینداروں, مرنے والوں کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہو, کیونکہ ایک دن جب ہم مریں گے تو ہمارے پچھلے ہمارے لیے دعائیں کریں گے. اور پھر اتنا ہی نہیں, ہم جب مریں گے تو ہم نے اپنے باپ داداؤں کی جو دعائیں مانگ کے ان کے لیے مجلسیں بنائی ہیں, وہ پھر ہمارے لیے ادھر آسمان کے اوپر روحانی طور پہ ہماری زیارتیں اور دعائیں کریں گے, فاتحہ دیں گے. ہمارا مذہب ایسا سچا پکا مذہب ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے دے, دو جہان میں برکتیں دے دے, ہمیشہ حق پہ رکھے, فرمان بردار مومن بنائے, دسواں سکریت میں پورا رکھے, بدیوں بنائیوں سے بچائے, گناہ کے کام کرنے سے بچائے, دین و جماعت کے دشمن کو دفع کرے. مولا دین دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے, آپ کی آل اولاد کو برکتیں خوشیاں دے دے, ایمان سلامت رکھے, ایمان بڑھاتا رہے, روزی رزق میں برکت دے دے, جان مال میں برکت دے دے, آل اولاد میں برکت دے دے. مولا آپ کی آبرو زیادہ کرے, تندرستی دے دے, زندگی بھر کسی کا محتاج نہ ہونے دے دے, آپ کی دعائیں قبول کرے, خوشیاں دے دے, برکتیں دے دے, آبادی دے دے. مولا آپ کو بخشیشیں دے دے, زہر و باطن دیدار نصیب کرے. ایک پاٹ بولو.